कुछ भी हो सकता है। तो शुरू कर रहे हैं 70 से, आज शुरू 70, हालांकि कल हम पढ़ चुके थे लेकिन 70 से आगे निकलेंगे हम लोग और एंड तक इंशाल्लाह जाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबियीन व सय्यिदिल मुरसलीन व अला इत्रतिहि अत्तय्यिबीन अत्तहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लियुनदिरा मन कान हय्यन ويحق القول على الكافرين। आयत नंबर सूरह यासीन की 70 है। फरमाया ताकि जो जिंदा हैं उन्हें तंबीह करे और काफिरों के खिलाफ हतमी फैसला हो जाए। यानी दो अहम जो है नुकतों को यहाँ पर तकरार किया है। एक तो तंबीह की बात की है, यानी वही होशियार करना और अलर्ट करना, और फिर कहा कि दूसरी बात यह है कि देखें, यह वाज़ह और एक क्लियर बात है कि जो गुमराह अफराद हैं, जो कुफर करेंगे, वो अजाब के मुस्ताक होंगे। ये वो जहन में रखें। ये यही बात जो है इससे पहले भी जो है आयत नंबर 11 में गालिबन बयान हुई थी किसी और तरीके से, लितुंदिरा कौमा माउंदिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। तो यही इंजार की बात और अलर्ट करने और होशियारी की बात वहां पर की गई थी, लेकिन इस आयत में बयान हो रहा है कि जो जिंदा हैं, यानी ये जिंदगी कौन सी जिंदगी है, फिजिकल जिंदगी मुराद नहीं है बल्कि ईमान वाली है, ना कि फिजिकल जिंदगी मुराद ले रहा है यहाँ पर। यानी मतलब क्या बनेगा आयत का, फरमा रहे हैं कि आप उनको जो है अलर्ट कर दें कि जो फिजिकल चलते फिरते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। दूसरे अल्फाज में, जो लोग गैब पर ईमान नहीं रखते हैं, गैब की मारिफत नहीं रखते हैं, और उनके का जो दायरे इल्म है या मारिफत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल है, फिजिक्स तक महदूद है, हिस्सी है, खुदा के नज़दीक वो मुर्दा हैं, अल्लाह के नज़दीक वो जिंदा नहीं है। ठीक है, उनके बॉडी चल रही है, जिस्म चल फिर रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो असल में मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है अल्लाह के नज़दीक। ईमान जो है जिंदगी की अलामत करार दे रही है ये आयत, और क्योंकि जिंदगी की जो नुमाया तरीन जो साइन और अलामतें हैं वो एक उनमें से एक कुव्वत इदराक है, किसी चीज़ को समझने कि जो ताकत और कुव्वत है वो जिंदगी की अलामत और पहचान में से बयान होती है। सिर्फ कुरान मजीद में नहीं, दीगर उसके अंदर भी, इसके ऊपर काफी फलसफे में भी और दीगर जगहों पर भी काफी डिस्कस किया जाता है। यहाँ कुरान ने चार अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है, लेकिन दिलचस्प ये है कि उन चार के जो अपोजिट साइड है उसको बयान नहीं किया है, क्योंकि अपोजिट साइड को बाज़ औक़ात बयान करना जरूरी नहीं है, इसलिए कि अंडरस्टूड है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अपोजिट चीज इतनी अहमियत नहीं रखती कि उसको बयान करके वक्त जाया किया जाए या अल्फाज बढ़ा दिए जाए। यानी फरमाया कि जिंदा है या मुर्दा है, मोमिन है या काफिर है, लेकिन इस सूरह में किस तरह बयान कर रहा है कुरान मजीद, अगर गौर करें सूरह यासीन के अंदर, जिंदा का जिक्र हो रहा है मुर्दे का नहीं हो रहा है, काफिर का जिक्र हुआ है लेकिन मोमिन का नहीं हुआ है। मतलब क्या निकलेगा इससे अगर कंक्लूजन कर ले लें, इन चार चीजों को इकट्ठा डाल दें, जिनमें से एक एक हिस्से को बयान किया है, दूसरे दूसरे पार्ट्स को छोड़ दिया है, चार चीजों में से ना दो का तस्करा किया, उसके अपोजिट पॉइंट को बयान नहीं किया है। असल में मैसेज ये देना चाहता है, देखें इंसान या तो जिंदा है या फिर काफिर है, यानी मुर्दे की बात नहीं हो रही, वो जो मुर्दा फिजिकल मुर्दे की नहीं हो रही है, कहता दो सिचुएशन है, इंसान या जिंदा है या फिर काफिर है, यानी जो काफिर है वो मुर्दा है कुरान की निगाह में, वलो फिजिकली चलता हो, अच्छी बॉडी वॉडी रखता हो माशाल्लाह से, और बहुत ज्यादा वजन भी उठाता हो, बॉडी बिल्डर्स भी हो, बड़ी खूबसूरत किस्म की बॉडी की शेप दी हो, सब कुछ हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक्ल नूर उन फी कल्बी युफर्रिक बैन अल हक्की वल बातिली वजा फी कौलिही तआला लियुनदिर मन कान हय्यन काला यानी मन कान आकिलन। यानी फरमाया कि देखे अक्ल वो नूर है जिसके जरिए से हक और बातिल का पता चलाया जाता है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वो जो जिंदा हैं यानी जो आकिल हैं, यानी वो जो जिंदा हैं मतलब क्या, फरमाया वो जो आकिल हैं वो जिंदा हैं, असल में जितना ज्यादा इम्कान होगा इतने ही वो आकिल होंगे, यानी जितना ज्यादा यानी माज़त इम्कान नहीं ईमान होगा, जितना ज्यादा वो ईमानदार होंगे इतने ही ज्यादा वो आकिल होंगे। यानी अकल जिंदगी की तारीफ है असल में कुरान की निगाह में, और अकल और जिंदगी की अलामत और पहचान यह है कि वो ईमान रखते हैं। बस साहेबान ईमान कौन है, आकिल हैं, साहेबान ईमान कौन है, असल में जिंदा हैं, जिंदा साहेबान ईमान हैं, आकिल साहेबान ईमान हैं, साहेबान ईमान आकिल हैं और जिंदा हैं, बाकी क्या है वो काफर है, काफर क्या है वो मुर्दा है असल में। یہ قرآن مجید کا طریقہ کار ہے جو حقیقت اور سچائی حیات اور زندگی کی سچائی کو یہاں پر بیان کرتا ہے قرآن پر. قرآن مجید کے چلتی پھرتی لاشیں ہیں یعنی میتن بین الاحیاء بہت سارے ہو سکتے ہیں, بہت سے جسمانی طور پر مرے ہوئے لوگ لیکن جسم ان کا مرا ہے, جسم ان کا چلتی پھرتی لاش کی طرح نہیں ہے لیکن زندہ ہیں جو رزق بھی پاتے ہیں. دیکھیں دوسری طرف زندگی کا جو ہے کتنا گہرا مفہوم بیان کیا ہے. اب یہ جو کائنات اور انسان اور زندگی کو سوچنے اور سمجھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو جس کو جہان بینی کہتے ہیں, جو کنسپٹ ہے, اگر یوں لے لے انسان تو پھر دیکھیں انسان کتنا جو ہے اس کی زندگی کے اندر نورانیت آ جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ جو زندگی, حیات, موت, مرد, مردہ, یہ اس طرح ہے, یہ کنسپٹ ہے اصل میں. جو بےمان ہے وہ کیا ہے, یا انسان زندہ ہے یا جو ہے کافر ہے. کافر ہے مطلب مردہ ہے, وہ چل پھر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان زندہ ہے مطلب کیا ہے, ایمان رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, ادراک رکھتا ہے, فہم و فراست رکھتا ہے, اس لیے کہ وہ زندہ ہے. بہرحال یہ قرآنی طریقہ کار ہے, قرآنی اسلوب ہے. ان سے کافروں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اصل میں مردہ ہو, چل پھر رہے ہو, لاشیں تمہاری چل رہی ہے. آیت نمبر 70 تیزی کے ساتھ چلتے ہیں, وقت ہمارے پاس پہلے سے کچھ منٹس گزرے ہیں. 71 میں فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما, فرمایا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے, دست یا لفظ ایدی کا لفظ یعنی علامت ہے پاور اور طاقت کی, علامت کے طور پہ استعمال ہونا کہ حقیقت میں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے, چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں, ان مویشیوں کے مالک ہیں. یعنی پھر سے دوبارہ توحید کی دلیلیں یہاں پر بیان کر رہا ہے پروردگار عالم اس آیت کے اندر. اللہ فرماتا ہے دیکھو جو بھی مالکیت تمہارے درمیان رائج ہے وہ ہم نے رکھی ہے, جو تمہاری انکم ہوگی اس کے تم مالک ہو, آنرشپ رکھتے ہو, تمہاری پراپرٹی جو بھی ہے تم اس کے مالک ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ آیت کا ایک حصہ سوشلزم کو نفی کرتی ہے, خاص کر جو سوشلسٹ بالشیوک جو پارٹی تھی یا ان کا جو کانسیپٹ تھا اس کو تو بالکل کنڈم کیا ہے قرآن نے یہاں پر. یعنی جو ہر قسم کی مالکیت کو کنڈم کرتے تھے کہ کوئی مالک نہیں ہے بلکہ سب جو ہے وہ سوشل ہے, سوشلزم کا کانسیپٹ یہ ہے. فرمایا جو بھی کوئی حلال کام کرتا ہے وہ اس کا مالک ہے, لیکن یہ یاد رکھو ساتھ ساتھ مالکیت تمہیں ملی ہے, یاد رکھو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی فرق مالک نہیں ہے. یعنی مالکیت مطلق اللہ کی ہے, مالکیت مطلق مالک الملک, مالک مطلق مالک الملک وحدہ لا شریک لہ پروردگار عالم ہے. یعنی فرما رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب اصل میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا جب اللہ کہے گا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھو یا فلاں جگہ خرچ کرو تو تم یہ نہ کہنا ہم مالک ہیں ہم خرچ نہیں کرتے, کیونکہ تم مالک ہو اس چیز کے, اب حقیقت میں نہیں ہو, انڈیپینڈنٹلی تم ہی مالک ہو یہ نہیں ہے, تم مالک ہو یہ ہے, صرف تم ہی مالک ہو یہ غلط کنسپٹ ہے. تم صرف مالکیت رکھتے ہو, صرف تم ہی مالک نہیں ہو. میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کروں گا, میری مرضی یا میری مالکیت ہے میں نہیں کروں گا, کیونکہ مالک مطلق بھی ہے, صرف تم ہی جو ہے مالک نہیں ہو صاحب بلکہ مالک مطلق بھی. فرمایا میں اسی لیے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں فرمایا وَآتَاهُم مِّن مَالِ الَّذِي آتَاكُمْ, یعنی اللہ نے اپنے مال سے تمہیں عطا کیا ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَانفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ, وہ رزق جو ہم نے تمہیں دی ہے نا اس کو آگے خرچ کرو. بھائی دیکھیں کس طرح تعبیر دے رہا ہے, مالکیت کا کنسیپٹ کس طرح کلیئر کر رہا ہے. دیکھو تم مالک ہو, تم کسٹڈی میں تمہارے, تم کسٹوڈین ہو اصل میں. اس میننگ میں مالک مطلق تمہیں کہہ رہا ہے آتاہم من مال الذی آتاکم, جو تمہیں دیا تھا نا مال آگے دے دو اور لوگوں کو بھی دے دو, صرف تم اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو. وانفقوا ما رزقناکم, جو تمہیں دیا ہے اس کو انفاق کرو, دے دو. یہ جو کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں کرتا, پہلے بھی اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اشارہ کرتے ہیں یہاں مناسبت آئی ہے. دیکھیں اللہ اصل میں ہمارے ذریعے سے مدد کرا کر, مال مال اللہ ہے, ہم بھی اللہ کے ہیں, کوئی ہمارے پاس مالکیت مطلق کامل و اکمل نہیں ہے. مالکیت مطلق اور وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے. لہذا اللہ کیا کر رہا ہے, ہمارے ذریعے سے وہ پہنچوا کر دوسرے ضرورت مندوں تک ہمارے فضائل بڑھا رہا ہے, ہمارے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے. ایک ہماری ہمارے اندر ہمدردی کا جو فطری اور نیچرل احساس ہے جو بعض اوقات دیگر بری صفات کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے, اسے دوبارہ جگانا چاہتا ہے اس عالی صفات کو. انسانی سوسائٹی کے اندر انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے خدا, اور تاکہ انسانی سوسائٹی انسانیت کی بنیاد پر آگے بڑھے, ایک دوسرے کا دکھ درد ہو, ایک دوسرے کے کام آئے, ایک دوسرے کے لیے کیا کہتے ہیں تڑپ جائیں, تڑپ رکھیں. اور تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمایا, دیکھیں مال دنیا دے کر دائمی زندگی کی آسانیاں کیوں نہیں خریدتے ہو, تمہارے پاس مال دنیا ہے تو خرچ کرو دائمی زندگی کی, وہاں پہ نہیں ملنے والی, وہاں کے لیے پراپرٹی بناؤ, وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کرو, وہاں کے لیے سیونگ کر لو, تمہیں ملا ہے نا, یہ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے, تم تو بڑے نیک آدمی ہو بھائی, بڑے لکی بندے ہو ہماری زبان میں, کہ تم یہ آگے جو ہے پہنچانا چاہیے تمہیں, یعنی آگے بندگان خدا کی خدمت کر کر تمہیں جو ہے دائمی زندگی کا وہ کرنا چاہیے. اس آیت کے اوپر ایک نقطہ یہ بھی ہے اسی آیت کے اندر 71 میں کہ فرمایا, دیکھیں اللہ کے جو کام ہے نا اس میں کسی اور کی شراکت داری نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کسی نے پارٹیسپیشن کیا ہو, کسی نے مدد کی ہو, کسی نے بیک اپ دیا ہو, کسی نے کنٹریبیوشن کی ہو, یہ بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر کہیں پر کوئی تعاون ہوگا, کوئی کنٹریبیوشن ہوگی, دیٹس مین وہ مالکیت بھی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مالک بن گئے, دو خدا بن گئے, یہ محال ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے کاموں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. رہی بات شفاعت کا مسئلہ یہاں پہ ٹچ کر لیتا ہے, تو وہ شفاعت مستقل نہیں ہے, انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, باذن اللہ ہے, خدا کے اذن سے ہے. سورہ یونس میں غالباً آیت نمبر 3 ہے کہ وہاں پر فرمایا, ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی بھی شفیع نہیں ہے, کوئی بھی مطلب کوئی بھی نبی ہے یا اولیاء اللہ ہے یا ائمہ ہے یا شہداء ہے یا کوئی بھی ہے, جو بھی ہیں, جو بھی ہوں, استاد ہے اپنے شاگردوں کے لیے, عالم ہے اپنے, اگر صالح عالم ہو اپنے لوگوں کے لیے, شفیع بن ہی نہیں سکتا ہے بھائی, ذہن میں رکھیں, الا بعد اذنہ. یہ سورہ یونس کی واضح آیت ہے, ما من شفیع, کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, کسی میں یہ دم نہیں ہے, الا من بعد اذنہ, من بعد اذن اللہ, خدا کی اجازت کے بعد. ہاں یہ اجازت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو, ہستیوں کو ابھی دے سکتا ہے, ابھی ہی اجازت دے کے رکھا ہو کہ وہ ابھی سے ہی شفاعت کر لیں, کسی کو جاننا میں کسی کو جاننا, وہ ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو قیامت کے دن یہ حق ملے گا, بعض لوگوں کو ابھی دیا ہے, اللہ کے رسول اور محمد و آل محمد کو ابھی عطا کیا شفاعت, ابھی سے شفاعت کرنے کا جو ہے حق حاصل کیا ہے. والدین کو, استاد کو, عالم کو ابھی حق نہیں دیا ہے, وہ مریں گے. شہیدوں کو ممکن عالم ملکوت میں پہنچے گا, شہیدوں کو بھی اجازت ملتی ہوگی. قیامت کے دن اجازت دے گا, خدا کہے گا, خود وہ بہشتی ہیں تو کہے گا چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جا کر تم جو ہے شفاعت کر لو اپنے عزیز رشتہ دار جس کو تم مناسب سمجھتے ہو. ظاہر ہے وہ جب بہشتی ہوں گے تو انصاف و عدالت کے ساتھ چلیں گے, رشتے اور نعتوں کو سے پہلے انصاف و عدالت کو دیکھیں گے. آیت کا اگلا حصہ یعنی اگلی آیت 72 بیان کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے جانوروں اور مویشی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. بات صرف جانوروں تک نہیں ہے, بلکہ اگلے آیت میں یہ بھی فرمایا, وَتَرَنَّا عَلَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. دیکھو صرف ہم نے ان کے لیے جانور نہیں دیا, بلکہ یہ جانور کو ان کے لیے مسخر بھی کر دیا, یعنی ان کے ہاتھ میں, ان کے کنٹرول میں دیا ہے. لہٰذا یہ چاہے تو اس کے اوپر سواری کرتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں, اس سے اور بھی بینیفٹس بہت سارے ہیں جو لیتے ہیں. ذلول کا مطلب ہے ذللنا, ذلول یعنی یہ جانور تمہارے تابے دار ہیں, اوبے کرتے ہیں, فالو, تمہاری آرڈر کو فالو کرتے ہیں. حتیٰ صرف جانور نہیں ہے بلکہ زمین بھی اب نرم ہے, تمہارے آرڈر فالو کرتی ہے, تم اس زمین کو نرم کر کے تو اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہو. دیگر آیات اور ان آیات میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جانور, زمین, آسمان سب تمہارے لیے مسخر ہیں, تم چاہو تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو. زمین سے معدنیات نکالو, آسمان پر اڑو, جہاز بناؤ, جانوروں سے مختلف فائدے اٹھاؤ, یہ تمہارے ہاتھ میں تسخیر ہو چکے ہیں. بقول علامہ اقبال کی ایک ان کا شعر ہے کہ فرمایا, پانی بھی مسخر ہے, ہوا بھی ہے مسخر. پورا کلام اب وقت نہیں ہے, کہا کہ پانی بھی مسخر ہے, ہوا بھی ہے مسخر, کیا ہو جو نگاہ ہے فلک پیر بدل جائے. دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب, افرنگ یعنی یورپ, دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب, ممکن ہے اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کہ کرے عرض کی تقویر بدل جائے. بہرحال یہ جو ہے اوپر کا جو شعر تھا وہ اصل میں تھا. آیت نمبر 73 میں, وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد بھی ہیں, صرف زمین کے طرف مشروبات ہیں, پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر, اور بہت سارے فوائد بھی ہم نے رکھے ہیں, تیل, گیس, یہ وہ فلاں فستان, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن پھر اگر میں کہتا ہے گلہ کر رہا ہے, افلا یشکروں, یہ تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے, یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اوپر کی ساری آیات میں اصل میں توحید اور نفی شرک کے بارے میں پروردگار عالم دلائل دے رہا ہے، ایسے دلائل جو ان کے لیے ایزی ٹو ایکسس ہیں، سمجھنے کے لیے آسان ہے، ان کے پاس سامنے موجود ہیں، کوئی ایسی چیزوں کی بات نہیں کی ہے جو ان کے حتی ہوا سے خمسہ سے باہر کی چیز ہوں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے مشاہدے میں ہیں، ان کے تم روز اس کو کنٹرول کرتے ہو ان مویشیوں کو، اس کے باوجود ذہن میں رکھو یہ جو مویشی کنٹرول میں آ رہے ہیں نا تمہارے، تمہارے تابع دار بن رہے ہیں، یہ تمہارے معبودوں اور بتوں نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا کیا جو اوپر کی آیت میں کہا، اور ہمارے خلق کردہ مویشی سے تم اپنی زندگی کے بیشتر ضروریات کو پورا کرتے ہو، لیکن مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ اس کے باوجود تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہاری زندگی چلانے والے کوئی اور خالق ہیں، کوئی اور لوگ ہیں جو تمہاری زندگی کو چلا رہے ہیں، اتنی ساری نعمتوں کے باوجود شکر گزار کیوں نہیں بن جاتے ہو، پھر خدا کے مقابلے میں بت پرستی کیوں کر رہے ہو؟ یہ اصل میں ایک طرح سے پروردگار عالم احتجاج کر رہا ہے یہاں پر، وہ ہماری طرح کا احتجاج نہیں، علمی احتجاج۔ 74 میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهَ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا شاید انہیں مدد مل سکے، یعنی کس کیوں بنایا، کس خیال سے کہ شاید انہیں مدد ملے گی، یعنی تمام آیات جو اوپر سے ایک تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چین کی طرح جڑی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور مسئلہ یہاں پر ایسا بھی نہیں کہ وہ خدا کو یعنی مانتے ہوں اور کسی اور کو بھی مانتے ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو، جیسے بعض عرب آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ ہم بتوں کو بھی مانیں، آپ کے خدا واحد کو بھی مانیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، ادخلوا فی السلم کعبہ، پورا کمپلیٹ قبول کرو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مرائی، ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے مرائی، مرائی یعنی تھوڑا ادھر کو ماننا، تھوڑا ادھر کو ماننا، تھوڑا بتوں کو، تھوڑا توحید کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں مرائی، یعنی یہ ایک طرح سے اصل میں دیکھیں تو اس کے اندر ایک ریاکاری بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ریاکاری قسم کی ایک کام ہوتا ہے۔ مثلا جیسے قرآن سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن شیاطین کے ساتھ ملتے تو کہتا ہے اوہ ہم نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ۔ یہ جو منافقانہ رویہ ہے اور ایک طرح سے ریاکاری بھی بعض اوقات ہے، یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے دیکھو بھائی آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، ہم یہ برداشت نہیں ہے، آپ نے صرف خدا واحد کو ماننا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آدھے اپنے خدا مانو، آدھے پھر خدا واحد قہار کو مانو۔ لہٰذا مسئلہ کیا ہے، من دون اللہ ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں، آدھا آدھا بھی یہ لوگ نہیں مانتے اور آدھا مانے تو ہمیں قبول بھی نہیں ہے۔ 75 میں فرمایا لا یستطیعون نصرهم، یہ جو ان کے خدا ہیں جھوٹے، انہوں نے خود بنایا ہے، وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر ہے، وہم لہم جند محضرون۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ بت کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات کیونکہ خود انہوں نے بنایا، کیونکہ یہ خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا مدد کر سکتے ہیں بھائی جب کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اگر کسی جگہ پر تالا لگا دیں، دھاگا باندھ دیں تو وہ ہم نے باندھا ہے، ہمارا باندھا ہوا دھاگا ہماری کیا مدد کرے گا، وہ تو باندھنے کے لیے ہمارا محتاج تھا، میرے ہاتھوں نے جا کے اس کو باندھا ہے وہاں پر وہ دھاگا۔ تالا اگر ہم باندھیں کسی درخت کے ارد گرد، کوئی ایسے وہ دھاگے لپیٹ لیں، یا کسی جگہ پہ جا کے کوئی تالے باندھیں، جیسے میں گیا تھا یہاں پولینڈ میں تو وہاں ایک پل کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں تالے بندھے ہوئے تھے، اور ان کی پتہ نہیں خرافات تھی وہاں کے ماڈرن لوگوں کی جو ہے ایک طرح سے، تو فرمایا یہ فرمانا چاہیے دیکھو یہ جو چیزیں خود تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اب تو یہ تمہارے کیا مسئلے حل کریں گے، اگر یہ بت، یہ داغے، یہ تالے جو باندھتے ہو، اس کا ایک لشکر بھی بنا کے، فوج بھی بنا کے آئے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اگر تم جو ہے نا اپنی ایک لشکر اور فوج بنا کر ان بتوں کے پاس اکٹھے ہو جاؤ اور ان کی فوج بن جاؤ تو بھی ان بتوں میں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تم سے مدد لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے تو ہم پرستی اور خیال و گمان اور وہم ہے، تو ہم پرست اور رسومات، تو ہم پرست رسومات سے جو تمہاری گہری اٹیچمنٹ ہے، وہ اٹیچمنٹ تمہیں عقل کے مقابلے میں لا کے کھڑی کرتی ہے، ایمان اور نور کے مقابلے میں لا کے کھڑی کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ کے اسی کے سامنے جھکتے ہو، تمہاری مسئلہ یہ ہے. یہ تو ابتدائی ترین مسئلے ہیں, یہاں کو بہت بڑی فلسفیکل یا راکٹ سائنس کا مسئلہ ہے ہی نہیں. تمہارا مسئلہ اصل میں تو ہم پرس رسومات ہیں, جس دن اس سے تم چھٹکارا پاؤ گے تم خدا واحد و قہار کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی بھی تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی, اس کے باوجود اگرچہ قرآن مجید دلائل دے رہا ہے. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. فرمایا لہٰذا اے اللہ کے رسول, اے میرے حبیب, ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں, ہم سب باتیں جانتے ہیں, جو یہ چھپاتے ہیں جو یہ کھلے عام کرتے ہیں یہ ساری باتیں ہماری نالج میں ہیں. یعنی اپنے حبیب اور رسول سے فرمایا آپ کی ان کی باتوں سے دکھی نہ ہو جائیں. آپ کو یہ تہمت لگاتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی ساحر کہتے ہیں یعنی جادوگر, یا پھر توحید کے مقابلے میں ایک کھلے مسئلے میں روز روشن کی طرح اظہر من الشمس کی طرح مسئلہ ہے پھر بھی جو ہے یہ انکار کرتے ہیں اور شرک میں مرتکب ہوتے ہیں. اس سے آپ جو دکھی ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول میں ہمدردی ہے انسانوں کو لے کر, وہ کسی انسان کو مشرک دیکھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں, ہمدردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے امتی کیوں گمراہ ہو رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ جو ہے نا دکھی نہ ہوں, ہم جانتے ہیں. اور رہی بات یہ جو سازشیں کرتے ہیں, چھپ کے کرتے ہیں یا کھل کے کرتے ہیں, سب سے ہم واقف, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ آپ کے مشن کو یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کے خفیہ و اعلانیہ منصوبے جن سے ہم غافل نہیں ہیں, یہ سازشیں کریں گے, آپ سازشوں سے گھبرائے نہیں, اپنا مشن کو جاری رکھیں. ہمیں بھی میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں, للہ فی اللہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, تو خفیہ منصوبے اور اعلانیہ باتوں اور پروپگنڈے سے, اعلانیہ وہ پروپگنڈا ہوتا ہے نا, منصوبہ تو خفیہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ, تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں بلکہ اپنے مشن کو جاری رکھیں, بشرطے کہ آپ کا مشن اللہ کی رضا کے لیے ہو, خدا کے راستے کے اندر ہو, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں آیت نمبر 77 میں ہم پہنچے ہیں, اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قیامت کے حالات بیان فرما رہے ہیں. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا, اتنے میں وہ کھلا جھگڑا لو بن گیا ہے. انسانی خلقت کی حقیقت بیان کر رہا ہے اور قیامت کے لیے دلیل کے طور پر اس خلقت کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو کسی چیز کو پہلی بار خلق کرنا جو ہے نا ایک مشکل کام, سب سے یعنی پہلی تخلیق, پہلی خلق شدہ چیز کو بنانا, یعنی عدم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو کریٹ کر کے بنانا, یہ ہے اصل مشکل کام. لیکن جب کچھ بھی کچھ بن جاتا ہے تو بن جانے کے بعد اس کو بگاڑ کے دوبارہ بنانا نا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں تم پریشان ہو یہ کیسے دوبارہ سے ہو جائے گا کیسے. بابا را مٹیریل, جب اصل مسئلہ را مٹیریل کا ہے, را مٹیریل آپ کے پاس ہے, آپ نے ایک چیز بنائی اس کو دوبارہ خراب کر دیا, پھر بنا رہے ہو نا, را مٹیریل تو آیا تمہارے پاس, اصل چیز تو یہ ہے را مٹیریل. آج جو سائنٹسٹ جو ایجادات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, کوئی نئی چیز تو عدم سے وجود میں تو نہیں لا رہے ہیں, وہ تو را مٹیریل جو موجود ہے اسی سے چیزیں آگے پیریڈ کر رہے ہیں, اسی سے آگے چیزیں بنا رہے ہیں نا. اچانک کوئی ایسی چیز نہیں آئے جو عدم سے وجود میں آ جائے, یہ عدم سے وجود تو کوئی نہیں کر سکتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا یعنی جیسے ہم ریسائیکل کرتے ہیں آج چیزوں کو, پلاسٹک ریسائیکل ہو رہا ہے, لوہار ریسائیکل ہو رہا ہے, بہت سی چیزیں آپ کو پتا ہے ریسائیکلنگ شروع ہو گئی ہے, دنیا کے اندر ریسائیکلنگ کر رہے ہیں. لہٰذا قیامت کے بارے میں مطلب کہ پھر سے کیسے زندہ ہو کے آ جائیں گے, ذہن میں رکھو جو پہلی تخلیق ہے نا, جو عدم سے وجود میں نہیں, کچھ بھی نہیں سے وجود میں لانا, یہ مشکل کام تھا. یہ دلیل ہے کہ خدا جو ہے تم بگڑنے کے بعد بھی, تمہیں بوسیدہ ہونے کے بعد بھی پھر سے تمہیں لا سکتا ہے. ہاں تم نہیں ماننا چاہتے ہو اس بات کو, تو تم جو ہے پہلی مسئلے پر غور بھی نہیں کرنا چاہتے ہو, تو یہ تمہارا غرور و تکبر ہے یا یہ تمہاری غفلت اور جہالت اور گھمنڈی ہے. اگلی آیات میں قیامت کے بارے میں انسان کے کافروں کے اسی رویے کو مزید بیان کرتا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم. فرمایا پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یعنی کافر, ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا. یہ آیت نمبر 78 میں فرمایا, یعنی فرمایا کہ یعنی سچائی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خلقت کے بارے میں درست نہیں سوچا ہے, جو پہلی خلقت تھی. اب اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کیسے ان بوسدہ ہڈیوں میں جان ڈالے گا جو مٹی ہو کے پاؤڈر ہو کر اڑ چکے ہیں, کچھ بچا ہی نہیں ہے, کچھ نظر بھی نہیں آتا ہے. لہٰذا اصل میں یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی طور پہ سوچنے کا مسئلہ ہے وہ غلط ہے. وہ جو پہلے سے موجود ہے اس کو تو سوچو یہ آیا کہاں سے ہے, یہ تھا نہیں تو کدھر سے آ گیا, اس پر پہلے سوچو. یہ مسئلہ حل کرو گے تو قیامت میں کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا وہ بھی حل ہو جائے گا. آپ پہلے سوچنا نہیں چاہتے ہو, یا آدم سے وجود کو سوچنا نہیں چاہتے ہو, ادھر جانا چاہتے ہو, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے انسانی جسم کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ کر موت اور مرنے کا جو کنسپٹ بنا لیا ہے وہ بھی غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرتا ہے. قل یتوفاکم, دیگر آیات میں فرمایا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہہ دو کہ جو ملک الموت ہے نا وہ آتا ہے, وہ اٹھاتا ہے, یہ مٹی میں نہیں جا رہا ہے, مٹی میں ہو کر پاؤڈر ہو کر خاک میں نہیں, ملک الموت آ رہا ہے تمہاری روح لے کے جا رہا ہے. تمہاری الموت تمہیں مٹی میں ملانے کے لیے نہیں آیا, ادھر تمہیں لے کے جانے کے لیے آیا ہے. ایک بات, یعنی تمہاری حقیقت فرشتوں کے پاس ہے, نہ مٹی میں مل چکی ہے, اصل میں یہ بیان کر رہا ہے. رہی بات جسم کی, وہ تو ڈھانچہ تھا, وہ تو پیکنگ تھی, پیکنگ کے اندر ہم نے تمہاری حقیقت ڈالی تھی. تم جو انسان ہو نا, انسان ہے ایکس وائی زڈ, تمہاری ایک حقیقت ہے, انسان, انسانیت, فطرت, وہ ایک پیکنگ میں ڈالی ہے, وہ تمہاری باڈی ہے, یہ باڈی گئی ہے مٹی میں. فرشتہ آیا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, یہ ملک الموت آیا تھا, وہ حقیقت لے کر چلا گیا ہے. یہ اصل کہانی یہ ہے, یہ فنا نہیں ہے, یہ نابود نہیں ہے, پاؤڈر ہو جانا نہیں ہے, مٹی میں مل جانا نہیں ہے. بھائی دیکھو تمہارے جسم کی جسامت بدلتی رہتی ہے, اعضاء کی پیوندکاری ہوتی ہے, سیلز بدلتے رہتے ہیں. جو میڈیکل سائنس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں, انسان کی ہڈیاں اور جسم گل سڑ جاتا ہے, انسان کی حقیقت گل سڑ نہیں جاتی ہے. اسی کے اندر ایک روایت بھی ہے, بلکہ بہت سی روایتیں, ہر آیت کے پیچھے روایتیں ہیں, جو کہ ہمارا کیونکہ زیادہ تر فوکس ربیش قرآن, تفسیر قرآن پہ قرآن ہے, تو ہم بہت کم ہی روایت کو کوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک کافر آیا ہاتھ میں ایک ہڈی لے کے انسانی, وہ پڑے جو ہے نا وہ غصیلے انداز میں, اور آ کے اللہ کے رسول کے سامنے زمین پہ ایسے ہڈی کو پٹک کے دے مارا, وہ زیادہ ہڈی تھی, وہ پیس پیس ہو گئی. اور میں اس کو جو ہے کیسے زندہ کرے گا, یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے دوباری, کہ قیامت ہے, حساب و کتاب ہے, کیا ہے. آیت نمبر 79 نے جواب دیا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرة وہو بکل خلق عظیم, کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے. بھائی پہلی تخلیق کا مسئلہ تو تم حل کر چکے ہو, وہ مسئلہ تم نے حل کر دیا ہے جو تم اینڈ پہ آنا چاہتے ہو. سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سائنس فکشن جو فلمیں ہیں اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک روبوٹ یا ایک ایلین فضائی مخلوق ہے, وہ آتے ہیں زمین میں, اہل زمین سے لڑتے ہیں, پھر اس کے بعد آگ میں جل جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں, بالکل ملٹ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ اس کے پیسز اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہو کر پھر سے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اسی شکل میں ڈھل جاتا ہے, یا کم سے کم جو ہے پھر سے دوبارہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. مطلب دوسرے الفاظ میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس مثال کو سائنس فکشن فلموں کی مثال اس لیے دی تھی کہ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ عقل انسانی کے مطابق پھر سے زندہ کیا جانا محال نہیں ہے, کیونکہ پہلی خلقت موجود ہے جو عدم سے وجود میں آئی ہے. لہذا دوبارہ سے اس را مٹیریل کو کٹا کر کے, ولو وہ پاؤڈر ہو چکا ہو, ہوا میں اڑ چکا ہو, بلاخرہ موجود ہے, اسی کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ سے اسی ڈھانچے کی تشکیل کرنا محال نہیں ہے. محال ہو سکتا ہے, ہمارے لیے ہے, لیکن اللہ کے لیے محال نہیں ہے جس نے عدم سے وجود میں لایا ہے. یہ جو ہے تھا, یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اس لیے کہ عدم سے وجود میں آنے والی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اسی لیے بہانہ کرتے ہیں, فضول قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. ان کے اعتراضات میں کوئی دلیل, منطق اور کوئی مضبوط قسم کی سالڈ کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے یاد رکھو, موت فنا نہیں ہے, جسم فنا ہوتا ہے, انسان فنا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھو کیسے یاد کیا قرآن مجید نے, فرمایا جہاں فنا کی بات کی ہے وہاں جسم کی طرف اشارہ کیا ہے, فرمایا انسان اللہ کی جانب سفر کرتا ہے. مثلا قرآن مجید کی بغیر آیات میں کہا قادحن الی ربک, یعنی یہ انسان اللہ کی جانب سفر کر رہا ہے, یعنی مرتا ہے, یعنی سفر شروع ہو گیا اللہ کی جانب. کبھی فرمایا انما تنتقلون من دار الی دار, ایک اور آیت میں فرمایا تم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے ہو. بھائی فرمایا من یعیدنا, کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں, دیگر آیات میں ہے, سورہ یونس کی آیت ہے, یاد نہیں آ رہا سورہ. فرمایا من یعیدنا, کہا کہ انہوں نے پوچھا بھائی کون ہمیں لوٹا کے واپس لائے گا, ہم تو مٹی میں مل چکے ہیں. قل, کہہ دو اے رسول ان سے, الذی فطرکم اول مرہ, جس نے تمہیں پہلی دفعہ خلق کیا تھا نا, وہی تمہیں دوبارہ لوٹا کر, تمہارے را مٹیریل موجود ہے, اسی کو کٹا کرے گا, دوبارہ لے کے آ جائے گا. اور یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر اب 89 میں فرمایا, جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء عظیم, وہی بات دوبارہ جو ہے اور طریقے سے بیان کیا آیت کے اندر, بڑے میسیجز مزید ہو ہیں جو کہ آہستہ آہستہ دریافت ہوں گے, اور جتنا ہمارا جلسہ ہے, میٹنگ ہے, کلاس ہے, اس لیول کی حد تک ہم رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ انسان, یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں, ذہن میں رکھو بھائی, اگر آپ انسان جو ہے نا کسی مردہ انسان کو کوئی آرگن لگاتے ہو, ہاتھ لگاتے ہو, گردہ لگاتے ہو, اور وہ مردہ انسان کا مردہ گردہ اور ہاتھ جو ہے زندہ انسان کو لگنے کے بعد وہ دوبارہ کام کرتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کے اندر زندگی اور حرکت اور موومنٹ آ جاتی ہے, تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم اسی انسان کے را مٹیریل, وہی جو بازو بنا ہوا ہے, وہی ہاتھ, وہی آنکھ, وہی دل, وہی جو ٹرانسپلانٹ کرتے ہو تم لوگ, یوں وہ پھر وہ واپس زندہ نہیں ہوتا, زندہ ہو جاتا ہے, چل رہا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھو دلیل تمہارے پاس ہے نہیں, کوئی سالڈ بات تمہاری ہے نہیں, بہانے کر رہے ہو, رسومات کے تم اسیر ہو, وہم و خیال اور گمان کو تم نے عقل سمجھا ہوا ہے. عقل ہوتا تو ایمان ساتھ میں ہو جاتا. آیت نمبر 18 میں فرمایا الذی جعل لکم من شجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی, پھر تم اس آگ کو یعنی تم سلگاتے ہو, جلاتے ہو. پھر قیامت کی طرف اور قدرت الہیہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ پروردگار چاہے تو سبز درخت سے جس میں پانی ہوتا ہے اندر آگ پیدا کرتا ہے. اگر تم تازہ سبز درخت کو, یہ جو تازہ سبز درخت ہے, ایک درخت ہوتی ہے جس کو عربی میں مرح کہتے ہیں, میم ریح ہے یہ حلوہ, اور اگر اس کو جو ہے خشک جو لکڑی والی درخت ہوتی ہے جس کو عفار کہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ رگڑ دو گے تو آگ نکل آئے گی. یہ کرتے تھے, آج بھی ہیں بہت سے علاقوں میں, غالباً ہمارے ہاں بھی یہ لکڑی غالباً ہے, مجھے آپ اس کا اردو میں نام کا نہیں پتا. یعنی اللہ جو ہے متضاد چیزوں کا اور اپوزٹ چیزوں کا اتحاد کروا سکتا ہے, یعنی آگ سے پانی نکل سکتا ہے, پانی سے آگ نکل سکتی ہے, اللہ چاہے تو یہ ممکن ہے, آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں, جس کے جو ہے اکٹھے ہونے سے اور اس اکٹھے ہوتے وقت جو رگڑ ہوتی ہے اس سے جو ہے آگ نکل سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا بکل شیئن علیم ہے. وہ اسی طرح جس طرح یہ متضاد چیزیں ہو سکتی ہیں, پاسبلٹی امپاسبل, تمہارے لیے امپاسبل خدا کے لیے پاسبل ہے, اسی طرح یہ مردے بھی دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح کرنے میں اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ, فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے آیا وہ اس بات پر قادر نہیں, طاقت نہیں رکھتا کہ ان جسوں کو پیدا کرے؟ پھر کہہ رہے ہیں کیوں نہیں, وہ تو بڑا خالق اور دانا ہے. یہ دوبارہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے؟ جو تمہارے لیے امپاسبل ہے تو مت سمجھو خدا کے لیے بھی امپاسبل ہو گئی ہے. لہٰذا یہ ساری مثالیں جو اوپر بیان دی ہیں, اتنی سارے اگزامپلس تمہیں دیے ہیں, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا دوبارہ انسان کو قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے, یہ ذہن میں رکھو, کیونکہ وہ تخلیق کاروں میں خلاق عظیم ہے. ممکن ہے تم بھی کوئی چیز تخلیق کرو لیکن تم اپنے ایک لیول کی حد تک ہو, وہ خلاق عظیم ہے, اس سے بڑا کوئی خلاق نہیں ہے, لہٰذا وہ خلاق عظیم سب کچھ کر سکتا ہے. جیسے کہ تم خلاق جو ہے اسی را مٹیریل کو لے کر بہت ساری تخلیقات کرتے ہو, بہت ساری چیزیں کرتے ہو. اوپر کی آیات سے مربوط جو ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, کچھ نکات ہیں جو یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتے, نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی میرے خیال میں اس سٹیج میں ہمیں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. ایک پرمغز بحث ہے اور وہ پرمغز بحث اوپر کی آیات سے جہنم اور ان کے حوالوں سے, مشرکین اور جہنم کے حوالے سے ہیں. میں بس اشارہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں, پھر کسی وقت انشاءاللہ یا سورہ واقعہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے اس میں اگر وقت ملتا ہے ڈسکس کریں گے. یہ کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب ایک سوال کھڑا یہ ہوتا ہے, عقائد کا سوال ہے, یہ قرآنی سوال بھی ہے ساتھ ساتھ. پہلی بار جب وہ مشرک جلے گا فرض کرے, یا کافر جلتا ہے تو اس کا جسم تو ختم ہو جائے گا, تو دوبارہ ظاہر ہے اسے جسم دیا جائے گا تاکہ دائمی عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ کنٹینیو رہے. تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو دوبارہ اس کو جسم ملے گا یہ تو نیو باڈی ہے, یہ پہلی والی باڈی تو نہیں ہے, یہ تو نیو باڈی ہے, پھر عذاب کا تسلسل کیسے رہے؟ یا نیو باڈی کے اوپر عذاب دے گا یا پھر وہی پرانی باڈی دوبارہ سے آ جائے گی؟ بہرحال یہ خلق جدید کہلائے گا یا خلق جدید نہیں کہلائے گا؟ کچھ ایسے سوالات ہیں جو اتنے پرپیچ ہیں کہ میرے خیال میں عام عوامی سطح پر ہمیشہ ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ اکیڈمک لیول پر ہوں, مگر یہ کہ کوئی سوال کرے, مگر یہ کہ کوئی اتنی گہرائی میں جانا چاہے اور اس کے ایمان کی تقویت سبب بنے, عقیدے میں اضافہ ہو, عقیدت میں اضافہ ہو, تو اس صورت میں اس قسم کے پہلو کی طرف جایا جا سکتا ہے. آیت نمبر 82 میں فرمایا انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہے ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے, ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے یہ الفاظ جو ہے جب اس حقیقت کو لفظوں میں ڈال کے ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے تو لفظوں کی تو اپنا ایک سٹرکچر ہے, وہ سٹرکچر پھر ہمیں اسی طرح کنوے کرے گا جو اس کا اپنا سٹرکچر ہے. تو اس لیے ضرورت ہے تفسیر کی, عربی ضرورت اور لغت لینگویج کی ضرورت کی وجہ سے یہ لفظ آیا ہے. وگرنہ مولا کائنات ناجو بلاغا میں فرماتے ہیں یہ جو کن فیکن ہے اس میں کوئی ڈسٹینس اور فاصلہ نہیں ہے. انما کلامہ سبحانہ فعلہ منہ انشاءہ, اس سے اس مولا کے جملے سے پہلے میں ایک اشارہ کر دوں, دیکھیں اصل بات یہ ہے ارادہ خدا فعل خدا ہے. ہم پہلے سوچتے ہیں پھر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ ایسا نہیں ہے. جو اللہ جو ہے سوچنا بھی لفظ مناسب نہیں ہے, اللہ کا ارادہ اس کا فعل ہے, یعنی ارادہ مطلب ہو گیا نا. جیسے بہشت میں نہیں کہتے ہیں کہ جنتی جو آئے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت جنت میں کہتے ہیں نا کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ جو سوچیں گے ہو حاضر ہو جائے گا, یعنی سوچنے کے بعد کسی کو آرڈر کر دیں او بھائی دربان ادھر آؤ یار, او فلان جو کام کر رہے ہو ڈیوٹی پر ہو ادھر آؤ نا مجھے یہ چیز چاہیے لے کے آؤ, کہے گا جی پانچ منٹ میں لے آیا یا چند سیکنڈ میں, نہیں وہ جو سوچ ہے وہ حاضری ہے وہاں پر. مجھے پوٹین کھانی تھی یا مجھے سویٹ کھانا تھا اسی وقت حاضر ہو گئی, وہاں پیزا کھانا ہے اسی وقت پیزا حاضر ہو گئی, سوچا تھا حاضر ہو گیا. یہ بحث کے بارے میں ہے. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارادہ خدا فعل خدا ہے. ارادہ اور فعل دو الگ چیزیں یہاں پر. مولا فرماتے ہیں انما کلامہ سبحانہ, اللہ کا یہ جو کلام ہے جو قرآن میں کرتا ہے اللہ سبحانہ, فعلہ منہ انشاءہ, اصل میں وہ فعل ہی ہے اللہ کا کلام, یعنی کلام خدا وہی فعل خدا ہے, عمل خدا ہے. یہ اصل میں مولا کائنات نہجو بلاغہ کے اندر فرماتے ہیں. اوپر کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین, میں کئی بار ریپیٹ کیا اس چیز کو, یہاں پھر ریپیٹ کرنا مناسب سمجھیں گے, مشرکین اور منکرین توحید کے پاس اصل میں مضبوط دلیل نہیں ہے, سب بہانے ہیں, ظاہری چیزیں ہیں, کوئی عملی عقلی لوجیکل کوئی دلیل کوئی پروف کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف ادھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسرا پوائنٹ, پوائنٹ نمبر دو یہ, اسلام اور خاص کر خدا اتنا فریڈم آف سپیچ رکھتے ہیں, غور کیجئے گا, اتنی فضول قسم کی بے عقلانہ باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا جا رہا, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ نہیں, چار دفعہ نہیں, دس دفعہ. قرآن مجید کی آیات میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ بڑے سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا جا رہا ہے, یعنی صرف یہ ڈراتا نہیں ہے, صرف جہنم کی بات نہیں کرتا, دلیل ان کے اعتراض کے اوپر دلیل دیتا ہے, پروف دیتا ہے, سمجھاتا ہے, ثابت کرتا ہے ہمدردی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. اس کے بعد پھر کہتا ہے دیکھو جی اب بھی نہیں مانو نا تو یہ نتیجہ تمہارا یہ بننے والا, یہ نتیجہ ہم نے نہیں دیا ہے تمہیں, تم خود لے رہے ہو, تم کیوں اسی پٹری پہ چڑھے ہو جس کا اینڈ جو ہے اسٹیشن یہاں پر ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, آخری آیت کے اندر جو ہے فرمایا پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے. یہ سلطنت کا ترجمہ مجبوری بن گئی ہے, اردو میں مناسب لفظ نہیں ہے. اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. فرمایا کہ خدا کی سلطنت یا خدائی ہر طرف موجود ہے, اللہ کا ظہور تمام اطراف میں ہے, لیکن الگ بات ہے کہ ہم غافل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات توحید اور وحدانیت الہی کے سمندر اور اوشین میں موجزن ہے اصل میں اگر دیکھو, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ اندھے ہیں, کیونکہ ہم وہ دیکھ نہیں سکتے, وہ آنکھ ہماری پاس ابھی فی الحال نہیں ہے, ہماری وہ آنکھ بند پڑی ہوئی ہے, کام نہیں کر رہی ہے, نہیں کر رہی. یہ ایک ایسا ہے جیسے سمندر میں رہنے کے باوجود ہم پیاسے ہیں, بری محفل میں رہنے کے باوجود تنہائی کا احساس کر رہے ہیں, ہماری حالت اس وقت ایسی ہے. وہ جو ایک شاعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتا ہے پیاسے کے پاس رات سمندر پڑا ہوا, پیاسے کے پاس رات سمندر پڑا ہوا, کروٹ بدل رہا تھا برابر پڑا ہوا. ہماری حالت یہ ہے, کروٹ بدل رہے ہیں, سمندر ہمارے پاس ہے, توحید اور وحدانیت موجزن ہے ہر طرف, ہر طرف موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی پیاسے ہیں, ہم نہیں پہنچ سکتے اس وقت. یہ جو ملکوت کل شیء ہے جس کا ترجمہ اردو میں سلطنت کا کیا ہے, مجبوری میں کیا ہے میرے خیال میں, اصل میں مترجم کو چاہیے تھا کہ لفظ ملکوت کو ہی لے آتا اور نیچے حاشا لگا کے راس لگا کے نیچے لکھ دیتا کہ اس مراد یہ, لفظ سلطنت کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے معاملہ بگڑ رہا ہے, کیونکہ ہم متاثر ہیں آلریڈی بادشاہوں اور شہزادوں اور شہزادیوں اور کوئین اور پرنسس سے, تو اس کے اب سلطنتیں تو ان سے تعلق رکھتی ہیں, تو پھر سلطان اور سلطنت کی بات آئے گی تو پھر وہی ذہن اس طرف چلا جائے گا, خدا جیسے کوئی بادشاہ ہی ہے, ایسے نارمل قسم کا جیسے ہمارے یہاں بادشاہ. ہر چیز یعنی ملکوت کل شیء, یعنی ملکوت کل شیء, ملکوت کل شیء, یعنی ملکوت کل شیء مطلب یہ کہ ملک و ملکوت دونوں کا رب ہے, وہ ملک و ملکوت میں موجود ہر چیز اس کی طرف سے ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے, وہ ملک میں بھی ہے وہ ملکوت میں بھی ہے, کوئی چیز اس سے باہر ہے ہی نہیں جس کے بارے جہاں پر خدا نہ ہو. یعنی اصل میں دیکھو, تم دنیا دیکھو, آخرت دیکھو, برزخ دیکھو, قبر دیکھو, مٹی دیکھو, آسمان دیکھو, سیارے دیکھو, ستارے دیکھو, چاند دیکھو, جدھر بھی اے نما تولو, وہ جو آیت رمضان میں ہم نے اشارہ کی, اے نما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو ادھر اللہ ہے. وہ جو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو پہلے جو ہے خدا کی خدائی سے باہر نکل جاؤ اور پھر گناہ کرو, مطلب یہ کہ پاسبل ہی نہیں. ملک بھی اللہ ہے, ملکوت بھی اللہ ہے, ملکوت السماوات والارض ہے, کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی جگہ خالی ہوگی تو کوئی اور اللہ بھی ہونا چاہیے اس کے لیے جو اس کو پر کرے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی اللہی, خدا کی خدائی موجود نہیں ہے, ہر طرف اللہ کا وجود ہے. ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے, اس کے باوجود پہلے بھی میں نے شرح کیا ہے کہ ہر طرف اللہ موجود ہے, لیکن پھر ہماری حالت یہ ہے, ینادون من مکان بعید, کیونکہ ہم جو سمندر میں رہ کر پیاسے ہیں, بری محفل میں تنہائی کے شکار ہیں, تو ہم جب اس اللہ کو پکارتے ہیں جو ہمارے بالکل ہمارے پاس ہی ہیں, نزدیک ہے, ہر طرف موجود ہیں, ہماری آواز اس طرح جیسے دور کسی جو ہے جگہ سے کوئی چیخ رہا ہو, بڑی مشکل سے اس کی آواز وہاں پہنچ بھی نہیں رہی, ینادون من مکان بعید, وہ دور سے چیخ رہے ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ مسئلہ فزکس اور مادی تو نہیں ہے نا, کہ اگر اے اور بی, اے جو ہے 1 میٹر بی سے ڈسٹینس پر ہے تو بی اے سے 1 میٹر ڈسٹینس پر, یہ تو مسئلہ ایسا تو نہیں ہے. یہاں پر تو ہے کہ اللہ ہمارے نزدیک ہے, ہم اللہ سے دور ہیں, ہم اللہ سے جو ہے دور ہیں. لہٰذا جو چیز کرنے کی ہے یہ آیت ہمیں اجازت, یہ جو میسج دے رہی وہ یہ ہے, سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ہے ہر چیز وہ الیہ ترجعون, لوٹ کے اسی خدا کی طرف جانا ہے. لہٰذا جو دوستی رکھنی ہے, جس سے زیادہ لگاؤ رکھنا ہے, جس کے زیادہ قریب رہنا ہونے کی کوشش کرنا ہے, جس سے زیادہ بنا کے رکھنا ہے, جس سے زیادہ جو ہے فرینڈ شپ اور اپنے ریلیشنز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے, وہ یہ وہی خدا ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے, جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز, ملکوت کل شیء ہے. حتیٰ دیکھو یہ مسجد ہدف نہیں ہے, کعبہ ہدف نہیں ہے, ذہن میں رکھو, کعبہ, مسجد, زمزم, یہ سب خود ہدف نہیں ہے, یہ وسائل ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے, بندگی اصل میں ہدف ہے. تم لوگ مسجد کے اسیر مت ہو جانا, مسجد کو اپنے لیے قید خانہ مت بنانا کہ وہیں تک تمہاری عبادت و بندگی مسجد کے دروازے کے اندر تک رہے, مسجد سے باہر نکلتے ہی ختم ہو جائے اور مسجد کے پاس ہی رہے, وہیں پر فنا ہو جائے, یہ کام مت کرنا. یہ سب وسائل ہیں, اللہ کے گھر ہیں, صحیح ہے, مقدس ہیں, تقدس رکھتے ہیں, اصل ہدف یہ نہیں ہے, یہ وہ وسائل ہیں جو تمہیں انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ تم اس طرف چلے جاؤ. حتیٰ انبیاء بھی اصل ہدف نہیں ہے, اولیاء بھی, اگرچہ خود رسول کی رضائیت حاصل کرنا, امام کی رضائیت حاصل کرنا آداب میں شامل ہیں, لیکن بنیادی آداب یہ ہیں, یہ رسول ہو, یہ امام ہو, یہ قرآن ہو, یہ بائبل ہو, یہ کتاب ہو, یہ تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ اور حتی امام زمانہ, یہ سب آئے ہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس کو الیہ ترجعون, اس کی طرف لوٹ. امام زمانہ نے کہا ہے الیہ ارجعون, میری طرف لوٹ کر آنا ہے, رسول نے بھی نہیں کہا میری طرف لوٹ کر, فرمایا الیہ ترجعون, خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. زیادہ اس موضوع پر گہرائی میں نہ جائیں کہ پھر لوگ کہیں گے حجی آغا وہابی ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ توحید خالص ہو, مخلص ہو, کامل ہو, اکمل کی طرف اصل میں اشارہ ہے آخر کی آیات, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ولیہ ترجعون. یہ آخری دو آیات کے بارے میں کہتے ہیں, سورہ یاسین قلب قرآن ہے, یہ آیتیں جان سورہ یاسین ہیں, بولے ہمارے مفسرین کے. پروردگار عالم سے 10 کو دعا ہے, پروردگار آپ کی توفیق اور عنایت و لطف و کرم سے ماہ مبارک رمضان سے لے کر ابھی تک سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن کی جو ہے تفسیر کی اپنی بساط کے مطابق ہمیں توفیق ملی, تفسیر سننے کی, تفسیر کرنے کی. پروردگارہ ہمارے اس عمل سے آپ جو ہے اپنے انبیاء و اولیاء کے صدقے میں ہمیں رضائیت عطا فرما, اور ہمارے لیے یہ عمل عبادت میں سے قرار دے. پروردگارہ قیامت کے دن، قبر کے دن، عالم برزخ میں، اس سے پہلے جان کنی کے دن، پروردگارہ یہ تفسیر کرنا اور یہ تفسیر سننا، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پروردگارہ اس آیت کے صدقے میں، ان فیکون کے صدقے میں، پروردگارہ یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، پروردگارہ کبھی بھی ہمیں دنیا کی خاطر دین کو بیچنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، ایمان بیچنے کے لیے، اس طرح کے مرحلوں میں پروردگارہ ہمیں کبھی بھی مبتلا نہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب بہن بھائی، خاص کر ہمارے مغیث بھائی جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور محنت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے بھی ماہ مبارک رمضان سے لے کر ابھی تک اس تفسیر میں اور دیگر پروگراموں میں شریک رہے ہیں، پروردگارہ اجر عظیم عطا فرما، بحق سورہ یاسین و بحق نبی المرسل و اطرتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اگلا سورہ میرے خیال میں بظاہر سورہ واقعہ فائنل ہو چکا ہے میرے خیال میں، بہرحال میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ چینج بھی کرنا چاہیں، ابھی تک جو ڈسکشن ہے وہ سورہ واقعہ کی ہے، انشاءاللہ اناؤنسمنٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی، یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. صلوات پر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاك الله.